اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة النبي آڈیو سیریز کی 26ویں قسط میں خوش آمدید. آج کی قسط میں ہم خلاصتاً پچھلے اقساط کا، کیونکہ یہاں پر ایک حصہ ہم مکمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کے جو عرب کے حالات تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، ایک خلاصہ ان ساری اقساط کا مختصراً بیان کر کے دوسرا حصہ جو سیرت النبی آڈیو سیریز کا ہے، کہ جس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک کے مرحلے کو بیان کریں گے. عرب کا یہ علاقہ کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کو خدا نے مبعوث کیا، یہ تین طرف سے پانی اور ایک طرف سے خشکی پر مشتمل ہے، جسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ایریا بنتا ہے کل، عرض کیا تھا کہ وہ کل کم و بیش 31 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے. اس کے مشہور علاقوں میں یمن ہے، حجاز ہے، حجاز جس کو تہامہ بھی کہا جاتا ہے، نجد ہے، اسی طرح اوپر کی طرف اگر جاتے ہیں تو آج کا اردن شامل ہے، یو اے ای جو عرب امارات ہے یہ شامل ہے، قطر شامل ہے، بحرین شامل ہے، کویت شامل ہے، یہ سارا خطہ عربستان کہلاتا ہے. یہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وہ خطہ ہے جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے. حجاز کا جو علاقہ ہے یہ نسبتاً پہاڑی علاقہ ہے، جو اوپر کی طرف فلسطین کے ساتھ ایک حصہ اس کا لگتا ہے، نیچے کی طرف آئیں گے تو یمن کے ساتھ اس کا ایک حصہ لگتا ہے، اور یہ ریڈ سی کے ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ کا حصہ ہے یہ حجاز کا. عرب میں سے حجاز کے مشہور علاقوں میں سے مکہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، یثرب کہ جو اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی اور بعد میں شہرت کے ساتھ ساتھ اس کا نام مدینہ کہلایا گیا، اسی طرح طائف ایک مشہور علاقہ ہے کہ جو نسبتاً سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اسی طرح یہ جو خطہ ہے یہ نسبتاً چٹیل میدانوں والا، بالخصوص مکہ کی جو وادی ہے وہ وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے، یعنی ایسی وادی کہ جو زراعت کے لیے، فصل کے لیے، اناج وغیرہ اگانے کے لیے موزوں نہیں ہے. یہ علاقہ نسبتاً انبیاء کی آمد، یہاں پر اگر ہم نے بیان کیا تھا کہ 6 انبیاء کا ذکر کیا کہ جو اس خطے عربستان کے اندر آئے، جس میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہیں کہ جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. یمن کا علاقہ مرکز تھا قوم عاد کا، حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہیں کہ جو قوم ثمود کے لیے، جن کو مبعوث کیا گیا. قوم ثمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد کے جو بقیہ رہ جانے والے افراد تھے، انہی سے یہ نسل آگے چل کر قوم ثمود بنی، اور ان کا علاقہ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو وہاں پر مدائن صالح، آج بھی اسی نام سے یہ علاقہ موجود ہے. اسی طرح ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں نے عرض کیا تھا، عراق پہلا گھر، پہلا مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، عراق سے ہجرت کر کے شام، شام سے ہجرت کر کے فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے دوبارہ فلسطین، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر हिजाज आए, मक्का में इनको ठहराया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन गए। बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए हैं, काबे की बुनियादों को उठाया है, हज़रत इस्माईल की कुर्बानी का वाक़या दरपेश हुआ जिसकी याद आज भी हम मनाते हैं। तो बस तीसरे नबी जो इस खित्ते में तशरीफ़ लाए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद एक नाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हमने ज़िक्र किया था कि जो इसी खित्ते में यानी आज के तबूक से आगे की तरफ बहिरे अहमर के करीब इलाका बनता है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, कि जिसका क़ुरान ने मदियन कहा है और ऐका भी कहा है, असहाबुल ऐका। ऐका दरख्तों के घने एक झुंड को कहा जाता है, और ये मदियन और ऐका या मदियन उस शहर की आबादी का नाम था और ऐका यकीनन उसके जंगल का, कि जो उसके अतराफ़ में या उसके करीब मौजूद था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खुदा ने असहाबुल ऐका और मदियन की तरफ भेजा। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि जो इस खित्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल और जनाब हाजरा को यहाँ छोड़ा, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इस खित्ते में आने वाले अंबिया में से हैं। और इसी तरह छठे नबी जिनका मैंने पिछले अक्सात में ज़िक्र नहीं किया लेकिन उनका भी यहाँ आना क़ुरान ने भी बयान किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि जो मिस्र से जब फ़िरौन के हाथ से निकल के आए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल का अरसा गुजारा है। तो ये 10 साल का अरसा जो गुजारा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो भी ये अरबिस्तान का इलाका बनता है। यूँ रसूलुल्लाह से कबल के ये 6 अंबिया के जो इस अरबिस्तान में आए, अगर हम फ़लस्तीन को शामिल करते हैं, फ़लस्तीन को कि जो बाद में यकीनन अरब का हिस्सा शामिल हो गया, अगर हम फ़लस्तीन को मिला लें, पहले भी अर्ज़ किया था अंबिया की तादाद बढ़ जाएगी क्योंकि फ़लस्तीन में अक्सर अंबिया फ़लस्तीन में आए हैं, जिसमें जैसे हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद हैं, ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, दीगर अंबिया भी इसी तरह फ़लस्तीन में कि जिनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन मैंने खालिसतन इस तरफ यानी कि जो अरबिस्तान कहलाता है उस ज़माने के हिसाब से उसी के अंदर आने वाले अंबिया का ज़िक्र किया। बस हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल के 6 अंबिया थे कि जो इस खित्ते में तशरीफ़ लाए। बाज़ किताबों में कुछ और अंबिया का ज़िक्र भी है लेकिन चूँकि मारूफ नहीं है और ज़्यादा जो बयान होते हैं और क़ुरान ने भी जिसको बयान किया मैंने उसी पर इक्तफ़ा किया है। दूसरा मौजू जो मैंने इन अक्सात में अल्लाह के नबी की आमद से पहले के अरब के हवाले से अर्ज़ किया वो यहाँ की सूरत हाल थी, बिलखसूस जो हिजाज़ की पट्टी है, हिजाज का जो इलाका है, ये नस्बता अलग उसके हालात थे, उसके खुद बहुत सारे जुग्राफियाई एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, माशरती और मजहबी और अखलाकी एतबार से भी बाकी अरब के नस्बत हिजाज़ का जो माहौल था वो अलग था। जैसे यमन के बारे में अर्ज़ किया, यमन एक मुतमद्दिन इलाका था, वहाँ पर हुकूमतें रही हैं, वहाँ पर बादशाहतें रही हैं, वहाँ पर एक तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ रहा है। इसी तरह ऊपर की तरफ जाएं तो हीरा और गस्सान का इलाका जो आज के इराक और शाम बनता है, उसमें भी हुकूमतें रहीं कि जो रूम और ईरान की हुकूमतों के ज़ेर असर वहाँ पर हुकूमतें रहीं, फिर एक तहज़ीब व तमद्दुन का एक वो एरिया रहा। लेकिन हिजाज तहज़ीब व तमद्दुन के एतबार से अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई पहले से कोई बहुत बड़ी हुकूमत रही हो, कोई बहुत बड़ा वहाँ पर कोई मुआशरा साजी हुई हो, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर कबाइली सिस्टम था, लोग अपने अपने कबीले के हिसाब से रहते थे या जिन कबीलों के साथ उनके माहदे होते थे उन्हीं कबीलों के साथ उनके ताल्लुकात, बाकी कबाइल के साथ किसी का ताल्लुक नहीं होता था। हती कि जब ये एक दूसरे पर हमलावर होते थे तो इनका अंदाज़ ऐसा होता कि ये दूसरे कबीले के जान माल इज़्ज़त आबरू के किसी भी इज़्ज़त के कायल नहीं थे, और इसी तरह एक दूसरे से अगर लड़ाइयाँ उस एरिए की हम कहें तो छोटी छोटी बातों पर कई कई दहाइयों पर, कई कई अशरों पर मुश्तमिल इनकी जंगें चलती रही हैं। जैसा कि औस व खजरज के बारे में कहा जाता है कि ऊँट को पानी पिलाने के मौजू पर जंग चिड़ी और 40 साल तक वो जंग रही। तो इस खित्ते में मजहबी हवाले से ज़्यादातर लोग बुत परस्त थे और बुतों की पूजा करते थे। कुछ ईसाई थे कि जो یمن کی طرف جن کا جو آبادی تھی وہ عیسائیوں کی پر مشتمل تھی، یثرب میں مدینہ میں یہودیوں کی بھی کچھ آبادی تھی، اور اسی طرح اوپر کی طرف جو اردن کے سائٹ پہ بنتا ہے ہیرا اور غسان جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہاں پر بھی عیسائی اور ہیرا میں نسبتاً ایرانی اثر سے جو متاثر تھے وہاں پر مجوسیوں کی بھی ایک تعداد تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عرب میں نسبتاً بت پرستوں کی تعداد زیادہ تھی، اور بتوں کے بارے میں یہ کہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، بعض کے ہر گھروں کا اپنا بت ہوتا تھا، لیکن قبائل کے جو بت ہوتے تھے ہر قبیلے کا بت اس قبیلے کے لیے محترم ہوتا تھا، دوسرے قبیلے کے لیے نہیں، لیکن کچھ بت ان کے اجتماعی بھی تھے کہ جس میں لات منات ہے، عزا ہے، اسی طرح حبل ہے کہ جو قریش نے خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح سال میں ہر دن کے اعتبار سے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، تو سال کے دنوں کے ترتیب کے حساب سے 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، سفر میں جاتے تھے تو بتوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بعض لوگ جو مکہ کے باشندے تھے وہ خانہ کعبہ کی تقدس اور اس کے احترام کے عنوان سے حرم سے کچھ پتھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، رستے میں ان میں سے کچھ سے چولہا بنا لیتے تھے، اور جو نسبتاً صاف شفاف ہوتا تو اس کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک قلیل تعداد مکہ میں اس حجاز کے علاقے میں، نسبتاً زیادہ مکہ میں حنیفان کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر باقی تھے کہ جن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہیں، جناب ہاشم ہیں، ان کے فرزند جناب عبد المطلب ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، یہ وہ افراد تھے کہ جو حنیفان کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر باقی تھے، بت پرستی سے اور بت پرستی کے جو غلائز اور اس کی وجہ سے جو معاشرتی بگاڑ تھا اس سے یہ لوگ نسبتاً پاک رہے، دور رہے۔ بس یہ ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تعلیمی صورتحال بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر تعلیم کی صورتحال ناگفتگو تھی، لوگ علم حاصل کرنے کے عنوان سے پڑھنا لکھنا جن کو آتا تھا، قریش جیسا بڑا قبیلہ اس کے 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، اسی طرح یثرب کی اگر بات کریں تو وہاں پر موجود اوس و خزرج کے جو بڑے قبائل تھے ان میں سے صرف 11 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اور آپ نے آ کر اپنی نبوت کے اعلان کے بعد کو اگر ہم دیکھیں، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، اس 23 سال کے قلیل عرصے میں اللہ کے نبی نے 31 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کے اندر اسلام کے پیغام کو منتقل کیا، لوگوں کی عقلوں کو بیدار کیا، اور ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر خدا کا تعارف، خدا کی معرفت ان تک پہنچائی، اور اس انداز سے اللہ کے نبی نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا کہ وہ عرب کی جو قبیلوں میں رہنے والے تھے، وہ عرب کی جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، وہ عرب کی جو تہذیب و تمدن سے عاری تھے، اس قوم کو قبیلہ سازی کی اس تنگ اور اس چھوٹی جگہ سے اٹھا کر ایک ایسی امت بنا دیا کہ جس نے بہت ہی قلیل عرصے کے اندر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا، اور اسلام کا پیغام دنیا کے گوش و کنار تک پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے قلیل مدت میں لوگوں کی عقلوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کو چاک کر کے ان کی عقلوں کو توحید کے سامنے جھکنے پر، ان کے قلوب کو توحید کی طرف مائل کرنے پر اللہ کے نبی نے ان کو راستہ دکھایا۔ بس یہاں تک ہم اس حصے کو، اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان سے ہم آغاز کریں گے، پہلے حضرت عبداللہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر کے اس کے بعد ہم نے رسول خدا کی ولادت کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بس یہاں پر ہم سیرت النبی کا ایک حصہ، کہ جس میں عرض کیا تھا کہ 4 حصوں میں ہم اس کو بیان کریں گے، تو پہلے حصے کا یہاں پر ہم نے اختتام کیا، اور انشاءاللہ اس عنوان سے کہ ہم نے عالمی حالات بھی بتائے کہ ایران اور روم کے حالات کیا تھے، وہاں کے عوام کس طرح کے ظلم و ستم کا شکار تھے، وہاں کی حکومتوں کا بھی نسبتاً اپنی طاقت کھو چکے تھے، ڈھانچے کی شکل میں موجود تھے، بس ایک اس طرح کی سچویشن کے اندر اللہ کے نبی نے اس خانہ کعبہ مرکز وحی، مرکز توحید۔ اس مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے جب آنکھ کھولی تو اس علاقے کا ماحول کیا تھا، یہ آپ کی خدمت تک میں نے پہنچایا۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے کو ہم کل کی قسط سے شروع کریں گے۔ آج کو یہیں پر، آج کی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔